محرم کے بارے میں چند باتیں، چونکہ آج کل یہ واٹس ایپ وغیرہ کا بہت زیادہ سلسلہ ہے، سوشل میڈیا بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، تو بہت سی صحیح باتیں بہت سی غلط باتیں پھیلتی رہتی ہیں، تو چند باتیں میں اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رہے کہ محرم سے سال کی ابتدا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، یعنی محرم کو سال کا پہلا مہینہ نہیں سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بھی بالکل شروع نہیں بلکہ تقریباً درمیانی دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہجرت کے 11ویں سال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے خلافت کے دور کے تقریباً درمیانی زمانہ تھا، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پیش آئی کہ کوئی مسلمانوں کی ایک مخصوص تاریخ ہونی چاہیے، اور جب خطوط لکھے جاتے ہیں تو اس میں تاریخ کا کوئی ذکر ہونا چاہیے، صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ اچھا ہمیں ہجرت کے اعتبار سے سالوں کی ابتدا کرنی چاہیے. یہ تو طے ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ طے کرنا تھا کہ اچھا ہجرت کا تو چلو سال معلوم ہے وہ کب تھا، لیکن مہینہ ربیع الاول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، تو کیا ربیع الاول سے سال شروع کریں یا کسی اور مہینے سے شروع کریں، اس بارے میں مشورہ ہوا. آخری فیصلہ اس میں بھی یہی ہوا کہ حج ذی الحجہ آخری مہینہ ہو اور محرم سے سال شروع ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں، سال ہجرت سے سالوں کا شمار کرنا، یہ بھی اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طے ہوا، اور محرم سے سال کا شروع کرنا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی وقت طے ہوا تھا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نیا سال جو ہے، یہ نئے سال کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. تاریخی لحاظ سے جو واقعات ہوتے تھے تو یاد رکھ لیتے تھے کہ اچھا فلانا جو واقعہ ہوا تھا اس کے ساتھ یہ اس سال یہ ہوا یا اس سال یہ ہوا. عام الفیل جو اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا، عام الفیل کے اتنے سال کے بعد یہ ہوا، اس طریقے سے بڑے بڑے واقعات سے تاریخ محفوظ کر لیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ ہجری سال کی ابتدا بھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، محرم سے سال کی ابتدا یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے سلسلے میں نہ کوئی دعا ارشاد فرمائی ہے نہ اس سلسلے میں کوئی آپ نے کوئی تاکید فرمائی ہے. ہاں البتہ دوسری بات یہ کہ یہ بات معتبر سند سے منقول ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے جو مشہور ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ معتبر سند سے منقول ہیں. اور یہ صحابہ سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل بھی ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، تو ہمیں اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے منقول نہیں ہیں، یعنی صحیح سند سے، معتبر سند سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یہ والی دعا یہ ثابت ہے. دو باتیں ہو گئیں. تو جتنی دعائیں اس سلسلے میں آتی ہیں کہ اچھا یہ جو نیا سال آ رہا ہے، پرانا سال چلے گیا اور اس میں میری حفاظت فرما وغیرہ، جو بھی عربی کے الفاظ آتے ہیں، اردو کے اس میں ترجمہ آتا ہے، یہ بعض اسلاف سے منقول ہوں تو ہوں، یعنی اس کا انکار نہیں ہے، اسلاف سے تو منقول ہیں، لیکن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صحابہ کی سنت نہیں کہا جا سکتا. تیسری بات کہ محرم اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ایک حدیث ہے مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے محرم اللہ کا مہینہ شہر اللہ، اللہ تعالیٰ نے محرم کو شہر اللہ کہا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے۔ تو یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا حدیث میں جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ جو محرم ہے اس کے روزے رکھنے سب سے افضل ہیں۔ تو روزوں کی فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد یہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، یہ بات صحیح روایت میں ثابت ہے۔ تو مختلف چونکہ اعمال ہوتے ہیں تو مختلف اعمال کے اعتبار سے مختلف اوقات فضیلت رکھتے ہیں، تو روزے کے اعتبار سے رمضان کے بعد یہ محرم کے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے، یہ صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ ابتدائے اسلام میں، بلکہ یہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اسلام کے احکام آنے سے پہلے بھی جاہلیت کے لوگ عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ ہو سکتا ہے اہل کتاب سے انہوں نے دیکھا ہو، سیکھا ہو، اہل کتاب رکھا کرتے تھے، تو اہل جاہلیت مکہ والے بھی رکھتے تھے۔ اسلام نے شروع میں، اسلام میں 10 محرم کا روزہ لازم تھا۔ سن 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت آئی، ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو پہلا سال نہیں، دوسرا سال جب ہوا تو ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی، تو اس کی فرضیت آنے کے بعد محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا استحباب باقی ہے۔ تو 10 محرم کا روزہ اب واجب تو نہیں رہا جیسے پہلے تھا، فرض یا واجب اس طرح تو نہیں رہا، لیکن اس کا مستحب کا درجہ پھر بھی باقی ہے۔ اتنا ہے کہ وضو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اخیر میں، آپ کے اخیری دور میں یہ اشکال کیا گیا تھا کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اشکال کیا گیا تھا، آپ کے سامنے یہ سوال کیا گیا، کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا تو اہل کتاب بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ چونکہ بہت سے لوگوں کو اس سے پھر غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے اہل کتاب کے احکام مشابہ ہیں، یا مشابہت سے چونکہ بہت سی جگہوں پر ممانعت بھی آئی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یہ صحیح روایت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد والے سال حیات نہیں تھے، یہ حکم بہرحال آ گیا۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ اہل کتاب کی مشابہت کی وجہ سے 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ اور ایک ضعیف روایت ہے جس میں 11 کا ذکر ہے کہ 10 یعنی کہ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ تو بہرحال اب بہتر یہ ہوا فضیلت کے اعتبار سے کہ انسان 10 محرم کا تو روزہ رکھے ہی، اس کی فضیلت تو ہے کہ ایک سال گزشتہ ایک سال کے گناہوں کے کا کفارہ بھی ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے کہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، آپ کا معمول تھا۔ بس اتنا ہے کہ چونکہ اہل کتاب کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص 9ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھتا تو چونکہ حدیث میں حکم آیا تو گویا کہ خلاف اولا کام کر رہا، نہیں کرنا چاہیے۔ فضیلت مل جائے گی، 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے وہ مل جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لے، جو کہ صحیح روایت میں ہے۔ اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کو مشکل ہو تو 11ویں کو ساتھ رکھ لے، مشابہت سے نکل جائے گا، تو اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے، 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے 10 کے ساتھ تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص 2 روزے نہیں رکھ سکتا، صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھے، 9 یا 11 کو نہ رکھ سکے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اہل کتاب کی تاریخیں اور ہمارے مسلمانوں کی تاریخیں 10 محرم والی ساتھ ساتھ تھیں تو مشابہت ہو رہی تھی۔ اب اس زمانے میں چونکہ ان کی تاریخیں الگ ہیں، ہماری تاریخیں الگ ہیں، تو اس وجہ سے وہ مشابہت بھی باقی نہیں رہی۔ پھر بھی چونکہ حدیث میں حکم ہے تو اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ ساتھ میں رکھ لیں، یا 9 نہ رکھ سکے تو 11ویں کا رکھ لیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم یہ کہیں گے کہ خلاف اولا ہے، کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ عاشورہ کے روزے کا ذکر ہوا، 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ عاشورہ 10 محرم اس بارے میں بہت سی مختلف باتیں صحیح غلط منقول ہیں۔ اس بارے میں جہاں تک علماء نے لکھا ہے دو باتیں صحیح طور پر ثابت ہیں، ایک دس محرم کا روزہ رکھنا، وہ تو بہت صحیح روایتوں میں ملتا ہے، اور دوسرا اہل و عیال پر وسعت کرنا، اہل و عیال پر وسعت کرنا کھانے کھلانے میں، یعنی اس دن انسان خرید کے گویا گھر میں لا کر رکھ دیتا ہے سب کے لیے، وہ کافی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے جب 10 تاریخ کو روزہ ہے تو اس دن تو نہیں کھائیں گے، روزہ اگر ہے تو 10 تاریخ کو نہیں کھائیں گے، کھائیں گے مغرب کا وقت ہو گیا تو 10 تاریخ نکل گئی، 11ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ بعضوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ اچھا پھر 11ویں تاریخ کا وہ تو وسعت ہوئی، نہیں، اس دن لا کر گھر میں جہاں پر سب کے کھانے کی چیزیں فریج میں ہوں یا کچن میں ہوں وہاں رکھ دی گئیں سب کے لیے، گویا پتہ ہے سب کو کہ یہ گھر والوں کے استعمال کے لیے ہیں، یہ رکھ دینا بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے، چاہے اس کو پھر کھایا جائے گا مغرب کا وقت ہونے کے بعد 11ویں تاریخ کو، تب بھی وہ اسی میں شامل ہے، یا چاہے ہدیہ کی شکل میں کچھ تھوڑا بہت دے دیا جائے، لیکن اصل اس کا مفہوم جو علماء نے لکھا ہے کہ وسعت سے مراد، چاہے یعنی عموم کے اعتبار سے تو کوئی بھی وسعت ہو سکتی ہے، پیسے دے دیں وہ بھی وسعت میں آ گیا، لیکن جو عام طور سے علماء نے اس کے معنی یہی لیے ہیں کہ کھلانے پلانے کے اعتبار سے کچھ زیادہ وسعت کر دی جائے، تو جو شخص اس دن وسعت کرے گا اپنے اہل و عیال پر، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرماتے رہیں گے۔ تو یہ دو باتیں، روزہ اور وسعت علی العیال، یہ دو باتیں تو صحیح طور پر یعنی معتبر روایتوں میں، پہلی بات روزہ رکھنے کی تو بہت صحیح روایتوں میں ہیں، اور دوسری بات ایسی روایات ہیں جو معتبر ہیں جن کو محدثین نے قابل اعتبار قرار دیا ہے، اگر کسی نے ان روایتوں کو موضوع کہا تو غلط کہا ہے۔ یہ دو باتیں بات ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف چیزیں کہ اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا، مختلف چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں، یا اس دن سرما لگانے کی جو فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی صحیح روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ 10 محرم کو قیامت قائم ہونے کے متعلق روایت ہے، وہ بھی صحیح نہیں۔ دو باتیں صحیح ہیں، روزہ رکھنا اور اہل و عیال پر وسعت کرنا، یہ 5 باتیں ہو گئیں۔ چھٹی اور ساتویں بات اصل تو وہی نہیں گیا، اصولی طور پر تو پیچھے اس کا ذکر آ ہی گیا کہ چونکہ میسج وغیرہ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی ذکر کر دوں کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی بسم اللہ سمیت 360 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو اس کی یہ فضیلت ہے، یہ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، کوئی معتبر غیر معتبر کسی طرح کی حدیث ایسی ملتی ہی نہیں ہے، گویا کہ یہ اس کی یعنی حدیث میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا ہے، تو اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ساتویں بات، ایک حدیث بعضوں نے بیان کی ہے کہ جو شخص ذوالحجہ کی آخری دن کا روزہ اور محرم کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس کو 50 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، بالکل غیر معتبر روایت ہے، اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا ہے، یہ باتیں صحیح نہیں۔ ایک اور بات جو مجربات میں ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چونکہ لکھی ہے یہ بات، لیکن وہی حدیث میں ذکر نہیں ہے تو اس کو سنت صحابہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہا جا سکتا، ثابت عمل نہیں ہے، مجرب ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا تو آفات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، یہ تجربے کی چیزیں ہیں جس کو عملیات کے یا وظائف کے قبیل سے کہا جا سکتا ہے، یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے، کوئی عمل کر لے ٹھیک ہے، امید ہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل ہو یا صحابہ سے ثابت عمل ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ثابت اور غیر ثابت میں ہم فرق پہچانیں، سنت اور غیر سنت میں فرق پہچانیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مجربات ہوتی ہیں، بس یہ کہ اچھا یہ کرنے سے، جیسے تعویذ مجربات ہوتے ہیں کہ اچھا یہ لکھ دینے سے شفا ہو جاتی ہے، تو اس کو سنت قرار دینا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا طریقہ قرار دینا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ثابت غیر ثابت میں فرق پہچاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کو، اللہ تعالی نے جو شہر اللہ فرمایا کہ میرا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکات نصیب فرمائے، گزشتہ جو ہم سے زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرمائے، یہ نیا سال شروع ہوا، اللہ تعالی اس سال اور آئندہ زندگی ہمیشہ ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔